حضور میں تعظیم کے لیے ایک دفعہ صلوات ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے، اور وہ ہمارے برادران کے جو اسیر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ دنیا بھر میں، جیسے بحرین، فلسطین، لبنان، عراق میں، جہاں کہیں بھی ہمارے مومنین اور حزب اللہ ہی طبقہ اسیر ہیں، ہم سب کی رہائی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الله الله في نبض أمركم درود بجے محمد وعلى آله خزان محترم اور عزیز ساتھیوں اور جوانوں، سب سے پہلے آج کی مناسبت سے جو ہم انقلابی فکر رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں، انقلابی طبقہ، حزب اللہ طبقہ، ولایت طبقہ کہ جو ولایت فقی سے وابستہ ہے، اس کے لیے ایک اہم ترین دن درود بھیج محمد والے ہیں. مناسبت جو ہے وہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی سالگرہ کا دن کہ جو 15 جولائی، لہذا آج کی اس مناسبت سے، رہبر کی سالگرہ کی مناسبت سے، آپ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ خداوند عالم، یہ جو نعمت خداوند عالم نے غیبت کبریٰ میں ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی رہبر جیسی نعمت، خدا ہمارے رہبر کو طول عمر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی حیات کو امام زمانہ کے ظہور سے متصل فرمائے. حقیقتاً ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم نے خمینی بت شکن کو بھی دیکھا، اور ان کے جانشین برحق رہبر معظم کی شخصیت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ یقیناً غیبت کبریٰ میں آج اس دور میں، اگر جسے ہم کہہ سکیں کہ جانشین امام زمانہ ہے اور کہلانے کا حق رکھتا ہے صحیح معنوں میں، تو وہ رہبر کی ذات ہے. ویسے تو اور بہت سے نائبین موجود ہیں، لیکن رہبر کی شخصیت یقیناً بہت نمایاں ہے اور باعث افتخار ہے، خود منصب کے لحاظ سے بھی، چونکہ رہبر نائب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور خود ذاتی حیثیت میں بھی رہبر ایک بہت ارفع و اعلیٰ شخصیت ہیں. اور نہ صرف ہم بلکہ دنیا کے بڑی بڑی شخصیات رہبر کی شخصیت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. لہذا میں خصوصی طور پر جو یہاں پر ہمارا انقلابی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہمیں افتخار کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی ایسی تنظیم، ایسی قوم، ایسا گروہ، ایسا مذہب ہے کہ جس کے پاس رہبر معظم جیسی شخصیت ہو، رہبر جیسا کوئی لیڈر ہو، رہبر جیسا قائد ہو، رہنما ہو، کہ جس کی بصیرت، جس کا تقویٰ، جس کی شجاعت، جس کی مدیریت، جس کا ایک ایک پہلو آپ کو بدرجہ اتم نظر آئے گا، کہ جو اہلیت رکھتا ہے نیابت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب چونکہ وقت کم ہے، اس لیے ادھر ہی میں اکتفا کرتا ہوں. میں جو جس موضوع پر آج بات کرنا چاہتا تھا معلوم نہیں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گا یا نہیں، اگر کمپلیٹ نہیں کر پایا تو کل بل روڈ میں لیکچر ہے وہاں پہ کوشش کروں گا کہ اس کو تکمیل کروں گا۔ ایک اہم ترین موضوع کہ جو بدیہی ترین موضوع ہے لیکن اہم ترین بھی بن گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تنظیم حزب، جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں حزب اور اردو میں عام طور پر اسے تنظیم کہا جاتا ہے، کیا تنظیم بنانے کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ کیا تنظیم ضروری ہے؟ تنظیم کا ہونا کیا ضروری ہے؟ اسلام جائز قرار دیتا ہے تنظیم کو؟ اسلام کی نگاہ میں تنظیم کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے؟ آیا اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں عقلی لحاظ سے اور روایات کی روشنی میں، آئمہ اطہار علیہ السلام کی روش کی روشنی میں، ان کے اقوال کی روشنی میں؟ یہ ایک سوال، اور کچھ سوالات میں اسی طرح سے مزید میں نے تحریر کیے کہ اگر تنظیم اسلام کی نگاہ میں ضروری ہے، اول تو پہلا سوال یہ کہ آیا جائز ہے یا نہیں، دوسرا اگر جائز ہے تو اسلامی تحریک یا تنظیم یا حزب کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہئیں، اہداف کیا ہونے چاہئیں، تیسرا کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تنظیم کے مخالف تھے، حزب بنانے کے مخالف تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ لہذا ایک چند سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اپنے اس لیکچر میں دینے کی کوشش کروں گا، 40 منٹ میرے پاس ہیں، کوشش کروں گا کہ 40 منٹ میں جہاں تک گفتگو ہو سکے اس کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود دیجیے گا۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کیا اسلام تنظیم کو قبول کرتا ہے؟ اگر قبول کرتا ہے تو اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے؟ میری رائٹنگ امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی، کچھ نہ کچھ گزارا ہے۔ سوال نمبر دو، بلکہ یہ دو تھا، اس کو آپ تین کر لیجئے، کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تنظیم کے مخالف تھے؟ اور اگر تھے تو کون سی تنظیم کے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ سو رہے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ اب جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ خوب عزیز دوستوں، یہ دو تین سوالات اور بھی سوالات تھے، لیکن انشاءاللہ ہماری جو بحث کا محور ہوگا وہ یہی ہوگا۔ پہلی بات میں عرض کروں کہ تنظیم یا نظم عقلی لحاظ سے ایک بہت ہی بدیہی امر ہے۔ میں کہوں کہ میرے سامنے کرسی رکھی ہوئی ہے، آیا کرسی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، کیا کرسی میرے سامنے ہونے پر مجھے کسی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہوں نہیں جناب دلیل نمبر ایک کرسی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے؟
دلیل نمبر دو میرے سامنے کرسی رکھی ہوئی, دلیل نمبر تین میرے سامنے کرسی رکھی ہوئی ہے, کیا مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آیا دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں بدیہی امر, جو بالکل سامنے ہیں, جسے آپ سب دیکھ رہے ہیں, سارا مجمع دیکھ رہا ہے, ساری مجموعوں کی عقلیں اس کو قبول کر رہی ہیں, آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں, بصر بھی دیکھ رہی ہے, اور بصیرت سے بھی انسان دیکھ رہا ہے, ملاحظہ کر رہا ہے, لہذا اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب تنظیم خود ان امور میں سے ہے کہ جو بدیہی امور ہے, جس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اور اجتماعی زندگی بسر کر رہا ہے تو اسے تنظیم کی ضرورت ہے, نظم وہی تنظیم ہے. اور نہ صرف عقل انسانی, فرض کر لیں شریعت نہ بھی آئی ہوتی, انبیاء علیہ السلام نہ بھی آئے ہوتے, قرآن مجید, تورات, زبور, یہ ساری کتابیں آسمانی نہ بھی نازل ہوئی ہوتی, تب بھی عقل انسانی اور فطرت انسانی خود بخود, فطرت اس کی انسان کی جو ہے وہ تنظیم کے اوپر مبتنی ہے, کہ انسان اگر اجتماعی زندگی گزارے گا تو اسے نظم و ضبط کی ضرورت ہے, حتیٰ اپنی ذاتی زندگی بھی گزارے گا تو اس کے لیے بھی اس کو ایک برنامہ ریزی کرنے کی ضرورت ہے, ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے, نظم کی ضرورت ہے, تنظیم کی ضرورت ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہ میں تھوڑی سی تعریف کرتا ہوں. اچھا میں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جو میں آپ کو لیکچر یہ دے رہا ہوں اصل میں یہ میرا اپنا نہیں ہے, یہ سارے اقتباسات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ آیت اللہ ڈاکٹر شہید بہشتی مرحوم کے افکار پر مشتمل یہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ, اور پوری امانت داری سے میں آپ کے سامنے نقل کروں گا, کچھ چیزوں کا میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو آج کے حالات کے حوالے سے مناسبت رکھتا ہے. لہذا یہ ایک سوال بھی ہے کہ بھئی آخر آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا, آپ سب تنظیمی بیٹھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے کیا کہ بہت سے تنظیمی آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا تنظیم کی کوئی ضرورت ہے؟ تنظیمی حضرات ہی سوال کرنے لگے, آیا اسلام تنظیم کی اجازت دیتا ہے؟ آیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تنظیم کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ ایک بہت بنیادی ترین سوالات لوگ آ کر ہم سے کرتے ہیں, اور ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی بدیہی ترین باتیں ہیں کہ جن کا جواب دینا اتنا ضروری نہیں تھا, لیکن اب لگتا ہے کہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تنظیم جو ہے ایک بالکل بدیہی امر ہے جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی چلیں بعض دفعہ جب معاملات گنجلک ہو جائیں اور مشکل میں پڑ جائیں, بہت ساری باتیں اور آرا آنے لگیں, تو بعض دفعہ سامنے کی چیز بھی اس کے اوپر بھی دلیل دینی پڑتی ہے. لہذا تنظیم کی تعریف اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں جو شہید بہشتی نے فرمائی ہے, آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, درود بھیجے محمد والے محمد. یہ جو باتیں میں یہاں پہ انشاءاللہ لکھوں گا یہ شہید بہشتی کی تعریف ہے کہ جو انہوں نے تنظیم کے حوالے سے کی, اور یہ سارے مقدمات میں بیان کر رہا ہوں اسی سوالات کے جوابات, یعنی میں جو گفتگو کروں گا ان سوالات کے جوابات ہی ہوں گے وہ انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ تنظیم اس خاص اجتماعی نظام کو کہتے ہیں, اب جو لوگ کاپی پینسل نہیں لائے ان کا اپنا قصور ہے, لہذا جو لوگ لائے ہیں پھر وہ لکھیں گے اور ٹائم آپ لوگوں کا لگے گا. اسے کہ جس کی بنیاد پر کچھ ہم عقیدہ افراد معین اہداف تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے ہمکاری اور تعاون کرتے ہیں اور اجرا اور عمل کو انجام دیتے ہیں.
بڑی دور دور سے لوگ آئے ہیں, ایک دفعہ جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کی سلامتی کے لیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو یہیں سے آیا ہوں نزدیک سے برابر سے. ہو آپ چاہ رہے ہیں آپ کے لیے صلوات پڑھائی جائے. بہرحال ہمارے جو مربی ہیں اس تنظیم کے اور جنہوں نے تربیت کے امور کو اپنے ذمے لیا ہے واقعی زحمت کرتے ہیں. میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور ایک شوق ہے اور ایک لگن ہے کہ اپنی بھی تربیت ہو اور اپنے دوستوں کی بھی تربیت ہو. اور ہمارے جو برادر ہیں مسئول تربیت مبشر بھائی, ان کی سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھیں. محمد اللہ خوب. عزیز دوستوں, عرض کیا کہ تعریف تنظیم کیا ہے. شہید بہشتی فرماتے ہیں کہ تنظیم اس خاص اجتماعی نظام کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کچھ ہم عقیدہ, اسلامی تنظیم کی بات ہو رہی ہے, ہم عقیدہ افراد معین اہداف تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے ہمکاری اور تعاون کرتے ہیں اور اجرا اور عمل کو انجام دیتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی وہ اجتماعی نظام کے حوالے سے اہداف کو معین کرتے ہیں اور باہمی مشاورت سے جب کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کو عملی مرحلے سے گزارتے ہیں, اس کو اجرائی مرحلے سے گزارتے ہیں, اسی کا نام ہے تنظیم. یہ شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی. ہو اس میں ایک جملہ میرے خیال ہے حذف کر دیا اور وہ ہے اس طرح کے, اس کو میں نیچے لکھ رہا ہوں, ایک دوسرے کے مشوروں سے فیصلے کرتے ہیں اور پھر اجرا اور عمل کو انجام دیتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. حضرت محترم, یہ تعریف شہید بہشتی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کی. خوب, اب ہم بات کرتے ہیں کہ آیا تنظیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس میں, اس تعریف میں اس کا جواب ہے. آیا اسلام نظم کی تنظیم کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, اس تاریخ میں اس کا جواب ہے. خود اسلام کہتا ہے کہ بھئی آپس میں تم نظم و ضبط پیدا کرو, نظم کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھاؤ. جب ہم تنظیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نظم ہے. نام ہم کوئی بھی دے دیں, کبھی اس کو عربی کا نام دے دیں, کہتے ہیں مدیر ہے, کبھی ہم کہہ دیں جناب امین العام ہے. امین العام انگلش زبان میں اگر ہم اس کو کہیں انگریزی میں تو ہم کہیں گے سیکرٹری جنرل, عربی زبان میں کہیں گے امین العام حسن نصر اللہ. حسن نصر اللہ کو امین العام کہا جاتا ہے. خوب, اسی طرح سے جو بھی آپ نام دے دیجئے اس کو, لیکن نظم وہی نظم ہے. نام آپ کوئی بھی دے دیجئے اس کو, ٹھیک ہے. کبھی ہم صدر کہہ دیتے ہیں, کبھی وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں, کبھی ہم کس کو ہی نام دے دیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ سارا نظم کہلاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. یہ ایک تعریف مقدمہ تمہید تھی پہلا. دوسرا, جو دوسری تمہید ہے وہ ضرورت تنظیم کے حوالے سے, جو اس میں بھی بات چھپی ہوئی تھی. اور وہ کیا ہے ضرورت تنظیم کیا ہے؟ نظم اور مناسب مدیریت. آیا ہر انسان کو
نظم دینا اور مدیریت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. مدیریت سے مراد مینجمنٹ. ہم اپنے گھر کی مینجمنٹ کرتے ہیں, ہم اپنے خاندان کی مینجمنٹ کرتے ہیں, ہم ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں, ایک دکان کھولتے ہیں, اس میں بھی نظم ہوتا ہے, اس میں بھی مدیریت ہوتی ہے, اس میں بھی مینجمنٹ ہوتی ہے. ہو آپ کو ایک چھوٹی سی دکان, پان کا کھوکا بھی اگر آپ کو چلانا ہو, اس کے لیے بھی تنظیم کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. خوب یہی ضرورت انسان کو ابھارتی ہے کہ آپ کے اندر نظم ہونا چاہیے, یعنی تنظیم ہونی چاہیے. خوب اب اگلا مرحلہ, یہ تو عقلی باتیں تھیں, روایات کیا کہتی ہیں, آیا روایات میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے, آیا تنظیم کے کوئی شرعی مبانی ہیں یا نہیں ہیں. لہذا پہلا مبنا شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں وہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, کہ تنظیم بنانے کی ضرورت کیا ہے. اگر ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے, نظم کی ضرورت ہے, اجتماعی نظام کی ضرورت ہے. لہذا آگے بیان کروں گا کہ شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قائل ہیں اس بات کے کہ فردی طور پر ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے. اگر ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر اپنے پورے مفہوم کے ساتھ اجرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے, اجتماعی کوشش, انفرادی نہیں. ہمارے ذہنوں میں صرف یہی ہے کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گانے سن رہا ہے تو اس کو کہہ دو جناب گانے نہ سنو, تو یہ کیا ہو گیا, نہیں عن المنکر ہو گیا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھو, تو یہ کیا ہو گیا, امر بالمعروف ہو گیا. حالانکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل رہے تھے کربلا کے لیے تو محمد ابن حنفیہ کو کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں, میرے جانے کا مقصد کربلا بنیادی کیا ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. لہذا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کوئی ایک چھوٹا سا ذاتی سا فعل نہیں, بلکہ ایک بہت بڑا اجتماعی کام ہے اور ایک بہت بڑا اجتماعی ہدف ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں استوار ہیں. اگر آج اسلام زندہ ہے تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی وجہ سے. لہذا چند روایات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس قدر ہے اہم ہے, اور وہ بغیر اجتماعی جد و جہد کے ہو نہیں سکتا کہ ہم اس امر کو انجام دے سکیں, اس عظیم فریضے کو انجام دے سکیں بغیر اجتماعی کوشش کے. درود بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیں شہید بہشتی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, ایک عظیم کام کرنا چاہتے ہیں, ایک اعلی و ارفع کام کرنا چاہتے ہیں, ایک بہت اجتماعی قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں منظم ہونا پڑے گا. ہمارا ایمانی اعتقادی عملی و دینی رابطہ اگر تنظیمی نہ ہو, توجہ فرمائیے گا, فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمانی اعتقادی عملی و دینی رابطہ اگر تنظیمی نہ ہو تو ہم انقلاب اور اعلیٰ اہداف کے چھوٹے سے ہدف کو بھی تحصیل نہیں کر پائیں گے, یا اس کے چھوٹے سے ہدف کو تحصیل کر پائیں گے, حاصل کر پائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے, کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا بھائی, جب مشکل بات کروں تو مجھے بتا دیجیے گا, میں اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, ویسے تو کرسی پہ بیٹھ کے درس دینا میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے, یہ ہر عالم دین کے لیے آسان ہوتا ہے اور ہم جیسے طلبہ کے لیے بھی آسان ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کلاس کا ماحول بننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ آئندہ سے آپ بھی کاپی پینسل اور ربڑ ضرور لے کر آئیے گا تاکہ کلاس کا ماحول بن سکے. درود بھیجے محمد والے محمد. ہو تو عزیزوں عرض کر رہا تھا کہ رابطہ ہے, ہم لوگ آپس میں مربوط ہیں, لیکن اگر یہ ارتباط اور یہ مربوط ہونا تنظیمی نہ ہو, ہم لوگ ایک خاص نظم کے اندر نہ ہو, تو ہم کبھی بھی صحیح معنوں میں بڑے کاموں کو انجام نہیں دے سکتے. اور ان بڑے کاموں میں سے ایک بڑا ترین کام, بزرگ ترین کام کیا ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, ہم اس کو انجام نہیں دے پائیں گے. لہذا فرماتے ہیں کہ آیات و روایات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بزرگ ترین اور اعلیٰ ترین وظیفے کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور تمام واجبات و فرائض اس کے پرتوں میں انجام پاتے ہیں. لہذا ایک روایت عرض کرتے ہیں کہ اب میں وقت کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں نہیں لکھوں گا کہ لتامرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ شرارکم علی خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم. ترجمہ یہ ہے جو حضرات جاگ رہے ہیں ان کے لیے کہ دیکھو یقیناً تمہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ اگر تم نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیا تو خدا وند عالم تمہارے فاسد لوگوں کو، معاشرے کے فاسد لوگوں کو اچھے لوگوں پر، نیک لوگوں کے اوپر مسلط کر دے گا، اور اس کے بعد پھر اچھے لوگ دعا کریں گے تو خدا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آپ ذرا تصور فرمائیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا بڑا مسئلہ ہے آج پاکستان میں. جو یہ ہم فساد دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم دیکھ رہے ہیں، یہ جو سارا آج جرائم ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور بد امنی ہے، کس وجہ سے؟ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا. مخصوصاً ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو صحیح معنوں میں اسلام ناب محمدی کے حقدار اور میراث دار ہیں. لہذا جو لوگ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس معاشرے کے اوپر اچھے لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے. آج اگر بدکاروں کی حکمرانی، اس وجہ سے کہ یہ فریضہ ہم نے چھوڑ دیا. دوسری جو آیات میں نے قرآن مجید میں دیکھی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ولتکن منکم امتن یدعون الی الخیر، کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے خیر کا، نیک کاموں کے کرنے کا، اچھے لوگوں پر مشتمل ایک گروہ ہونا چاہیے. وہ کیا کرے؟ ویامرون بالمعروف، وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے، وینہون عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یاد رکھنا کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہیں وہی لوگ فلاح پا جانے والے. بس سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے وہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہم شیعہ آبادی کے اندر ہے، یہ انچولی شیعہ آبادی ہے. واقعاً کیا اس شیعہ آبادی میں جہاں ہزاروں سادات رہتے ہیں، کیا واقعاً امر المومنین کے اس فرمان کے اوپر، قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے؟ اگر ہم نہیں کریں گے ہمارا شیعہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اور آج واقعاً جہاں ہم جاتے ہیں بہت سے مسائل سننے میں آتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ پورے معاشرے کے لیے، مخصوصاً شیعہ معاشرے کے لیے، شیعہ علاقوں میں ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء. توجہ فرمائیے گا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے. جس راستے پر انبیاء چلے تھے یہ وہی راستہ ہے جسے آپ آج انجام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں ومنہاج الصلحاء، اور صالحین کا کی راہ ہے، صالحین کی راہ ہے. آگے فرماتے ہیں فریضت عظیمہ، ایک عظیم فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، عظیم فریضہ ہے. آگے فرماتے ہیں بہا تقام الفرائض، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے ہی فرائض انجام پاتے ہیں، واجبات انجام پاتے ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات. اور عزیزوں امر بالمعروف نہی عن المنکر فقط یہ نہیں ہے کہ گانا نہ بجاؤ اور نماز پڑھو. عرض کر چکا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہوتا تو کیا میں اور آپ آج مسلمان ہوتے؟ کیا خانہ کعبہ کی رونقیں آج جس طرح سے موجود ہیں، اس طرح سے بحال ہوتی؟ کیا خانہ کعبہ کا وجود ہوتا؟ یقیناً سب کچھ مٹ چکا ہوتا اگر حسین ابن علی کا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہوتا. عزیزوں اتنا عظیم فریضہ ہے، دفاع، جہاد اور اجتماعی کوشش، جد و جہد،
عزیزوں یہ ساری چیزیں کیا امر بالمعروف نہی نہی المنکر کے مصادیق ہیں. ظالم سے مقابلہ کرنا, مظلوم کی کمک کرنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. جہاد ایک مصداق ہے امر بالمعروف نہی نہی المنکر کا, اور کربلا ایک مصداق ہے امر بالمعروف نہی نہی المنکر کا. لہذا کبھی ایک معمولی سا اور ایک چھوٹا سا فریضہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کسی کو کہہ دیا فردی طور پر, بس ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. جب تم ایک عظیم کام کرنا چاہتے ہو, ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہو, جب تم وقت کے طاغوت سے ٹکرانا چاہتے ہو, تو تمہیں اجتماعی کوشش کرنی پڑے گی. امام حسین تنہا نہیں گئے, اپنے ساتھ 6 مہینے کے اصغر کو بھی لے کے گئے, اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے گئے, جناب ثانیہ جیسی عظیم ہستی کو بھی لے کر گئے, دختران امیر المومنین کو لے کر گئے. اب یہ کیا ایک نظم تھا, ایک نظم کے تحت امر بالمعروف نہی نہی المنکر انجام پایا. عباس ابن علی کو اگر پرچم تھمایا تو یہ اسی تنظیم کی وجہ سے تھا, اسی نظم کی وجہ سے تھا. ایک میمنہ تھا, ایک میسرہ تھا, ایک قلب لشکر تھا, ایک فلاں تھا, ایک فلاں تھا. یہ سارا کیا ہے؟ فوج سب سے بڑا, سب سے بڑی تنظیم ہے, سب سے بڑا نظم ہے کہ جسے خود آئمہ اطہار علیہ السلام نے اجرا کیا اپنے زمانے میں, خود امام حسین علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے. خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ فریضت عظیمہ, پانچویں امام کا قول عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بہا تقام الفرائض, جس کے ذریعے سے فرائض قائم ہوتے ہیں, وتأمن المذاہب, اور اسی امر بالمعروف نہی نہی المنکر کی وجہ سے راستوں میں امنیت پیدا ہوتی ہے, راستے پرامن ہوتے ہیں. اگر امر بالمعروف نہی نہی المنکر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ راستے پرخطر ہو جائیں گے. آگے فرماتے ہیں وَتُحِلُّ المقاصد, اور اقتصاد معاش حلال ہو جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ امر بالمعروف نہی نہی المنکر کی وجہ سے. وَتُرَدُّ المظالم, اور ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے, ظلم کو دفع کیا جاتا ہے, ظلم کو دور کیا جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی وجہ سے. وتعمر الارض, اور زمین آباد ہوتی ہے, زمینیں آباد ہوتی ہیں. کس کی وجہ سے آباد ہوتی ہیں؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی وجہ سے. اب میں آپ کے سامنے لسٹ عرض کرتا ہوں کہ اس روایت کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے نتائج کیا کیا ہیں. یعنی عرفان چاہیے امر بالمعروف نہی نہی المنکر کر, عبادت کے اعلیٰ منازل پر فائز ہونا ہے, عبادات کو قائم کرنا ہے, نمازوں کو قائم کرنا ہے, روزے کو قائم کرنا ہے, روزہ رکھنا چاہتے ہو حقیقی روزہ رکھنا چاہتے ہو, حج کو انجام دینا چاہتے ہو حقیقی حج, امر بالمعروف نہی نہی المنکر کرو. بس عرفان بھی ملے گا, عبادت بھی ملے گی, اور کیا ہے؟ امنیت. اگر امنیت چاہتے ہو, راستوں کو پرامن کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے شہر کو پرامن کرنا چاہتے ہو, امر بالمعروف نہی نہی المنکر کا فریضہ انجام دو. اور اقتصاد معاش اگر بہتر کرنا چاہتے ہو, حلال کرنا چاہتے ہو, برکت چاہتے ہو اپنے رزق میں, تو کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں امر بالمعروف نہی نہی المنکر کی ضرورت ہے. ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو, ظلم سے ٹکرانا چاہتے ہو, مظلوم کی داد رسی کرنا چاہتے ہو, امر بالمعروف نہی نہی المنکر کا فریضہ انجام دو. اور اپنے ارض وطن کی آبادی چاہتے ہو, آباد کرنا چاہتے ہو اپنے وطن کو, اپنے شہر کو, اپنے علاقے کو, اس کے لیے بھی امر بالمعروف نہی نہی المنکر کی ضرورت ہے. خود اب اتنی ساری لسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے مطابق, تو کیا فردی طور پر اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں یہ سارے کام کر لوں گا تو کیا انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز انجام نہیں دے سکتا. امنیت کے مسائل, امن و عامہ کا مسئلہ, پورا اس کے لیے ایک لشکر چاہیے. اقتصاد, اس کے لیے پورا ایک لشکر چاہیے, ایک تنظیم چاہیے, ایک نظم چاہیے, ایک پورا ادارہ چاہیے, ایک پوری سازمان چاہیے, پوری وزارت چاہیے اس کے لیے. اور اسی طرح سے ساری چیزیں دیکھتے چلے جائیں, اور کیا انسان تنہا اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں انجام دے سکتا. اس کے لیے نظم کی ضرورت ہے, تنظیم کی ضرورت ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. ٹائم بہت شارٹ ہو گیا. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غایۃ الدین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واقامۃ الحدود, کہ دین کی غرض و غایت ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, اور حدود کو قائم کرنا ہے. میں اس سے زیادہ اور بھی بہت سی روایات ہیں, میں اس سے گزرتا ہوا ایک صرف آخری روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, تاکہ انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت بڑا فریضہ ہے، اور آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں انشاءاللہ اس کا بنیادی ترین ہدف امر بالمعروف نہی عن المنکر. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اعمال البر کلہا، کہ دیکھو یاد رکھو جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، والجہاد فی سبیل اللہ، اور سارے کے سارے نیک اعمال، اور ان میں سب سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ، جس میں انسان اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہے، اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے پیش کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام نیکیاں اور اس میں سر فہرست جہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ یہ سب کی سب نیکیاں اور جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں کیسے ہیں. الا کا نفطت فی بحر لجی، کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک وسیع و عریض سمندر کے مقابلے میں ایک گوسپن جو ہوتا ہے بھیڑ بکری، اس کے ناک میں جو جھاگ سے ہوتے ہیں اس کی مثال دی ہے کہ گویا اس کے مقابل ایک قطرہ کہہ لیجئے آپ، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور تمام نیک اعمال، حج، زکات، خمس، نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو، جو کچھ نیک اعمال انجام دیتے ہو، یہ سب ایک قطرہ ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں. وہ ایک عظیم سمندر کی مانند ہے. اور آپ خود تصور فرما لیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ کتنا عظیم ہے اور کتنا وسعت رکھتا ہے، کتنی گہرائی رکھتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. ایک دفعہ امیر المومنین کی ذات پر بلند آواز سے بلند دیجیے، اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ انفرادی طور پر انسان اسے انجام نہیں دے سکتا، اجتماعی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت. وہ اجتماعی نظم و ضبط کا نام ہی تنظیم ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تنظیم کے اوپر دلائل دے. ہو آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ مع الجماع، کہ اللہ کا جو ہاتھ دست قدرت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے. کہ جب ہم اجتماعی جدوجہد کرتے ہیں تو تب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں. ہو استاد متحری کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انفرادی طور پر اتنا کارگر نہیں ہے کہ جتنا اجتماعی طور پر. آپ انفرادی طور پر انفرادی ہی اس کے اثرات ہیں، لیکن اجتماعی جد و جہد کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ انقلاب ہے، جو رسول خدا کا انقلاب تھا، وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انقلاب ہے، وہ انقلاب حسینی ہے کہ جو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہے. ہو ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. دوسری جو دلیل تنظیم کے ہونے پر انہوں نے دی ہے شیخ بہشتی نے، فرماتے ہیں کہ تنظیم ایک اصل، میں وقت کی وجہ سے نہیں لکھ رہا، کہ تنظیم ایک ایسی اصل ہے کہ جو اجتناب ناپذیر ہے. یعنی انسانی زندگی میں بے نظمی انسان کو تباہ کر دے گی، انسانی معاشرے کو تباہ کر دے گی، لہذا ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ کیا مولا کی وصیت میں، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت میں کیا نظم کی تاکید نہیں ہے؟ یہ شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سوال کر رہے ہیں. کیا تنظیم اسی نظم کا مزداق نہیں کہ جس کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی نظم امرے کو، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ تنظیم اسی نظم سے عبارت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اعونا، کہ دیکھو ہمیشہ ظالم سے مخاصمت کرنا، اس سے دشمنی رکھنا، اس کی مخالفت کرنا، وللمظلوم اعونا، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا، اس کے کمک کرنے والے بن کے رہنا. اور فرماتے ہیں کہ اسی کما میں اے حسن حسین تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ اسی کما و جمیع ولدی، میں تم دونوں کو بھی یہ وصیت کر رہا ہوں اور تمام اپنے بچوں کو اور فرزندوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں، وَأَهْلِ، اور اپنے سارے خاندان والوں کو، وَمَن بَلَغَهُ، اب توجہ فرمائیں، وَمَن بَلَغَهُ كِتَابِي، اور جس جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے،
جس جس تک میرا یہ نسخہ پہنچ جائے، جس جس تک میرا یہ لیٹر پہنچ جائے، اس کو بھی وصیت کر رہا ہوں، یعنی میں اور آپ، کہ بلغوا کتابی بتقوى اللہ ونظم امرکم، کہ میں تم سب کو تقوی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اپنے امور میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ دو چیزوں کی وصیت ہے، کس کس کو؟ اپنے سارے فرزندوں کو، اور مجھے اور آپ، اور تا قیامت جو بھی اس وصیت کو سنے گا اور پڑھے گا، ان سب کو یہ وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرو۔ بس سمجھ میں آ گیا کہ تنظیم میں اگر تقوی نہ ہو، تنظیم میں اگر تقوی نہ ہو، تو پھر وہ نظم بے نظمی کی مانند ہے۔ اگر تنظیم میں، نظم میں تقوی نہ ہو، سیکولر نظم قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا نظم جس میں خدا نہ ہو، ایک ایسی تنظیم جس میں خدا نہ ہو، انشاءاللہ یہ بعد میں بیان کروں گا، وہ نظم امر المومنین کے متعلق مطابق نظم نہیں۔ لہذا یہاں پہ شہید بہشتی سوال کرتے ہیں کہ اس میں جو نظم کا کہا گیا ہے، نظم کی وصیت کی گئی ہے، آیا یہ جو تنظیم ہم بناتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، دینی اہدافات کو آگے بڑھانے کے لیے، کیا یہ اسی وصیت کا ایک مصداق نہیں ہے؟ یہ سوال۔ مثلا میں مثال دوں کہ جو فرض کر لیں ہم اور آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں، مجلس وحدت المسلمین، انشاءاللہ الہی اہدافات کے تحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت ہم سب اسی بنیاد پر جمع ہوئے، اگر اسی بنیاد پر ہے، اگر تقوی کی بنیاد پر ہے، تو یقیناً امیر المومنین کی اس وصیت کا ایک مصداق ہے یہ۔ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ الہی اقدار کو آگے بڑھانا چاہتے ہو۔ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ حسینی اقدار کو آگے لے کے جانا چاہتے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، وقت کے یزید کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ مظلوم کی اعانت کرنا چاہتے ہو، مظلوم کی نصرت کرنا چاہتے ہو۔ یہ مجلس وحدت مسلمین ہو یا جو بھی الہی تنظیم ہو، اس کو بنیادی ترین ہدف یہ، اگر ہدف یہ ہو اور ہم اس کے اوپر گامزن رہیں، تو پھر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کا ایک مصداق ضرور قرار پا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اچھا ایک اور سوال کرتا ہوں میں کہ کیا کوئی مدرسہ بغیر تنظیم کے چل سکتا ہے؟ آپ کہیں جی میں تنظیم کا مخالف ہوں، لیکن میرا مدرسہ، میرا ادارہ، میرا گھر بار، وہ سب کیا ہے؟ بغیر تنظیم کے ممکن نہیں، بالآخر کسی کو مدیر بنانا پڑے گا۔ آپ کہیں جی یہ پرنسپل صاحب، یہ نائب پرنسپل ہیں، یہ ایجوکیشن کے مسئول ہیں، یہ فلاں فیکلٹی ہے، یہ فلاں فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے آپ شعبے بناتے چلے جائیے، تنظیم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہاں، اب پرنسپل کا لفظ یا اسی طرح سے اور بھی انگلش کے لفظ، جو آج کل فیکلٹی کا لفظ، کیا آئمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ تھا نہیں تھا؟ پرنسپل کا لفظ تھا نہیں تھا؟ تو کیا غیر اسلامی ہے؟ پرنسپل کا لفظ غیر اسلامی ہے، فیکلٹی کا لفظ غیر اسلامی ہے، اسپیشلائزیشن کا لفظ غیر اسلامی ہے، ایجوکیشن کا لفظ غیر اسلامی ہے، یہ ساری جدید اصطلاحات، کیا اسلام ان کی مخالفت کرتا ہے؟ اسلام نہ صرف مخالفت نہیں کرتا، تائید کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پرنسپل بناؤ، اسلام یہ کہتا ہے اپنے امور میں نظم پیدا کرو۔ نام کوئی بھی رکھ لو بھائی تم، ٹھیک ہے، نام کوئی بھی رکھ لو، حضرت عباس علمدار، علمدار تھے، لشکر کے سپہ سالار تھے، امیر المومنین رسول خدا کے لشکر کے سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام رکھ لیں، کمانڈر رکھ لیں، کمانڈر ان چیف رکھ لیں، تو کیا نظم میں کوئی فرق آ گیا؟ اسلام کہے گا نہیں، اگر تم نے کہا علمدار تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے فرماندہ کہا فارسی میں تو ٹھیک ہے، انگلش میں کہا تو غلط ہو جائے گا۔ نہیں بھائی،
نظم، اسلام کہتا ہے نظم پیدا کرو، اسلام مخالف نہیں ہے ان چیزوں کا، اسلام تاکید کرتا ہے، نام کوئی بھی رکھو، آپ ایک چھوٹا سا مدرسہ چلائیں گے اس میں بھی اس کی ضرورت ہے، آپ اپنی ہی شخصیت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، مثلا میں ایک خطیب کے طور پر میں کہوں جناب میں بہت بڑا خطیب ہوں، خوب میں اگر خطیب ہوں ہزاروں لوگ مجھ سے رجوع کریں گے، میں نے اپنا بھی کوئی نہ کوئی نظم دینا ضروری ہوگا اپنی زندگی کو، وائلہ دن میں لاکھوں کالیں مجھے آئیں گی، کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں، کون سی مجلس پڑھوں کون سی مجلس نہ پڑھوں، کون سے سیمینار میں جاؤں کون سے سیمینار میں نہ جاؤں، بالآخر ایک نظم اور برنامہ ریزی کی ضرورت ہے یا نہیں، ایک تنظیم کی ضرورت ہے یا نہیں، خوب میری ذاتی شخصیت کو بھی آگے بڑھانے کے لیے بھی نظم کی ضرورت ہے، میں ویب سائٹ بنا لیتا ہوں اپنی، ٹھیک ہے میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، یہ سارے منظم کرنا ہے اپنے امور کو، اسلام ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے، وہ روکتا کس چیز سے، اسلام کس چیز سے روکتا ہے، انشاءاللہ آگے بیان کروں، ایک دم درود بھیجے محمد والے میں، لہٰذا اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ ڈویژنل صدر ہیں، تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ نظم کا ایک طریقہ ہے، جدید طریقہ ہے، زمانے کے حالات بدلتے ہیں، کل کوئی اور اصطلاحات استعمال ہوتے ہوں گے، آج کچھ اور، آج بالآخر مدیریت نے ترقی بھی کر لی ہے، مینجمنٹ نے ترقی کر لی، اس زمانے میں پرانا انداز تھا مینجمنٹ کا، آج اس زمانے میں نیا انداز ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں کچھ اور طریقہ کار ہو، لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم کہیں جی صوبائی صدر کا نام نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور نام رکھ دیں، کوئی اور نام رکھ دو بھائی، لیکن بالآخر صوبائی صدر صوبہ یعنی صوبے کا مسئول ہی ہوگا نا، مرکزی صدر ہی ہوگا نا، مرکزی مسئول ہی ہوگا نا، جیسے پرنسپل پرنسپل ہی رہے گا، آپ پرنسپل کا نام مدیر رکھ دیں یا ہیڈ ماسٹر رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ ٹیچر کو کہیں استاد تو وہ استاد ٹیچر ہی رہے گا یا ٹیچر استاد ہی رہے گا، اس کو وہی کام کرنا ہے، کیوں، اس لیے کہ نظم کا ایک طریقہ ہے، لہٰذا یہ اصطلاحات اسلام ان اصطلاحات کا کوئی مخالف نہیں ہے، اسلام نظم چاہتا ہے، اسلام تنظیم چاہتا ہے، آپ کسی طرح سے بھی کریں، چلو امید ہے کہ آپ متوجہ ہو رہے ہوں گے، درود بھیجیں محمد والے محمد، خوب میرا وقت بھی اب ختم ہو گیا، اگر آپ کہیں تو میں یہاں پہ ختم کر سکتا ہوں، یعنی ختم کرنے کی سلوات ہے یا نہ کرنے کی سلوات ہے، مجھے سمجھ نہیں، جاری رہے چلیں، سب پیچھے والے جو بیٹھے ہیں بےچارے بزرگ سے ہمارے، آپ سے بھی بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں جعفر بھائی ہمارے، درود بھیجے محمد والے محمد، تو عزیزوں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں بالآخر تنظیم کی ضرورت ہے، فردی امور میں بھی، خاندانی امور میں بھی، شخصی امور میں بھی، اور اجتماعی امور میں بھی ہمیں بالآخر تنظیم کی ضرورت ہے، یہ شہید متحری کے میں شہید بہشتی کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں، دوسرا تیسرا جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ متعہد اور باصلاحیت اور مومن نیرو کی شناخت اور ان سے استفادہ، تنظیم کی ضرورت کیا ہے، تنظیم کی ضرورت یہ ہے کہ مومن متعہد اور باصلاحیت افراد کی شناسائی اور ان سے استفادہ، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ میں عرض کروں ہمارے معاشرے میں بہت سے سافٹ ویئر انجینئر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ بھی جدید اصطلاح ہے، سافٹ ویئر انجینئر موجود ہیں، آئمہ اتھار کے زمانے میں سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہوتے تھے، کیوں، اس لیے کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جائز ہے، اب سافٹ ویئر انجینئر بہت سے موجود ہیں، مجھے ایک ویب سائٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، میں تنہا ہوں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے پڑوس میں ایک بہت بہترین ملک کا مایا ناز سافٹ ویئر انجینئر موجود ہو، مجھے ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہے، مجھے اپنے مدرسے کے لیے ایک ماہر انجینئر کی ضرورت ہے، میرے برابر میں ہی رہتا ہے لیکن میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آیا میں اس سے کوئی استفادہ کر پاؤں گا، میں پریشان ہوں گھر میں بیٹھا ہوں بھائی کیا کروں، ویب سائٹ بنانی، ٹھیک ہے، خوب ہو سکتا ہے دو گلی چھوڑ کر بھی ایک اور نوجوان اس طرح کا موجود ہو، چار گلی چھوڑ کر بھی اس طرح کا ایک نوجوان موجود ہو،
इसी इंचोली के अंदर हो सकता है दर्जनों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद, ठीक है। तो फिर भाई फरमाते हैं कि फर्ज कर लें कि ये सारे लोग मौजूद हों, ठीक है, फरमाते हैं कि आप दर खूने व मां लबे तशने मी गर्दी, कि पानी घर में मौजूद है और हम प्यासे भटक रहे हैं इधर उधर के, भाई अल्लाह के नाम पे पानी दे दो, तुम्हारे घर में कुआं मौजूद है क्यों नहीं निकालते, हम लबे तशना इधर उधर फिर रहे हैं। तो किस वजह से लबे तशना फिर रहे हैं, आप दर खूने मास हमारे घर के अंदर ये पानी मौजूद है, इस वजह से कि हम मुनज्जम नहीं है। तंजीम का एक बुनियादी तरीन हदफ अफराद की शनासाई, मोमिन मुताहिद और बासलाहियत अफराद की शनासाई और उनसे काम लेना है। सबसे पहले उनकी शनासाई, हो सकता है हम शनासाई भी कर लें कि भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, लेकिन उसके लिए भी तंजीम की जरूरत है कि हम कैसे उनसे काम लें। काम लेना भी इसके लिए भी तंजीम की जरूरत है, नज्म की जरूरत है, इसके लिए तजर्बे की जरूरत है, इसके लिए अहलियत की जरूरत है। तो इसके लिए हमें तंजीम बनाना जरूरी है, नज्म देना जरूरी है। लिहाजा ये शेख बहिश्ती की एक और दलील है। आगे फरमाते हैं कि एक कौल मैं नकल करता हूं उनका, फरमाते हैं कि ये बात बहुत रोशन है कि नज्म व तंजीम में हम लोग बहुत कमजोर हैं, लिहाजा एक ऐसी तंजीम जो इस्लामी बुनियाद पर कायम हो हर आगाह और मुताहिद मुसलमान के लिए वाजिबात असासी में से। तवज्जो फरमाएं मुबशर भाई, आपके लिए खुसूसी तौर पर कि हर मुसलमान आगाह के लिए, आगाह मुसलमान के लिए वाजिबात असासी में से है कि वो तंजीम के तहत अपने उमूर को अंजाम दे, मुनज्जम होकर अपने उमूर को अंजाम दे, एक तश्कील के अंदर रहते हुए अपने उमूर को अंजाम दे, जिसके नतीजे में हम बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बहुत सारी बातों का जवाब इंशाल्लाह मिल गया होगा कि आयत तंजीम की जरूरत है या नहीं, इस्लाम आयत तंजीम का मुखालिफ है या नहीं। अब मैं बात करूंगा इंशाल्लाह मज़ीद आपके, सिर्फ मैं 10 मिनट और लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट और, यानी एक घंटा इंशाल्लाह 10 मिनट में, एक घंटा 7-8 मिनट में आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। और वो ये है कि तंजीम के अहदाफ क्या होने चाहिए, तंजीम के अगराज व मकासद क्या होने चाहिए, शहीद बहिश्ती की ज़ुबानी आपके सामने बयान करता हूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहली चीज़ फरमाते हैं अलिफ अहदाफ, पहली चीज़ क्या है, अकदार की पासदारी। क्या है जी बोलें, अकदार की पासदारी। हम इस्लामी तंजीम से वाबस्ता हैं, हम मजलिस वहदत मुस्लिमीन से वाबस्ता हैं, हम ISO से वाबस्ता हैं, हम जिस भी इलाही तंजीम से वाबस्ता हैं, हम जिस भी इदारे से वाबस्ता हैं, अगर फ़र्ज कर लो मैं किसी इदारे से वाबस्ता ना भी हूँ, फर्दी तौर पर मेरी क्या जिम्मेदारी है, फरमाते हैं कि एक इलाही तंजीम की पहली जिम्मेदारी क्या है, अकदार की पासदारी, वैल्यूज़ की पासदारी, वैल्यूज़ को ज़िंदा करना अपने माशरे के अंदर, उनकी हिफाजत करना। अगर कोई तंजीम अकदार इलाही की पासदार हो तो वो इस्लामी तंजीम, अगर कोई तंजीम इलाही अकदार की पासदार ना हो, अपनी पासदार हो, अपने मफादात की पासदार हो, अपनी शख्सियत के तहफ्फुज की पासदार हो, ऐसी तंजीम हरगिज हरगिज इलाही तंजीम नहीं हो सकती। लिहाजा पहली चीज क्या है, अहदाफ क्या है, अकदार इलाही की पासदारी, ठीक है। खूब, अब शेख बहिश्ती का अल्फाज सुनिएगा आप, मैंने तर्जुमा किए हैं फारसी से उर्दू में, अब जैसे भी तर्जुमा है जल्दी जल्दी में मैंने किया, कि फरमाते हैं कि तंजीम को अकदार का पासदार होना चाहिए। शेख बहिश्ती फरमाते ना अपना पासदार, तो जो है
کہ تنظیم کو اقدار کا پاسدار ہونا چاہیے نہ اپنا پاسدار، اقدار کا نگہبان ہونا چاہیے نہ خود کا، یعنی میں اور آپ اپنے پاسدار نہ بنے تنظیم کے اندر آ کے، بلکہ اقدار الہی کے پاسدار بنے۔ ہوتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ نہ آتے ہم لوگ الہی اقدار کے نام پر ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے مفادات کے پاسدار بن جاتے ہیں۔ تنظیمیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر تنظیموں کی مخالفت کی ہے بعض جگہوں پر، وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ جس کے پاس بی ایم ڈبلیو آ جائے وہ سمجھتا ہے اسلام بڑی ترقی کر رہا ہے، جس کے پاس بنگلہ آ جائے وہ سمجھتا ہے اسلام بڑی ترقی کر رہا ہے، جس کے پاس بڑی پوسٹ آ جائے وزارت آ جائے اسلام بڑی ترقی کر رہا ہے، لیکن اگر خود غربت و فقر و افلاس میں زندگی گزارے، چاہے اسلامی اقدار آگے بڑھ رہی ہو، سمجھتا ہے کہ اسلام بڑی تنزلی کا شکار ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ ایسے افراد مفاد پرست لوگ۔ لہٰذا شیخ بہشتی ارشاد فرماتے ہیں کہ تنظیم کو اقدار کا پاسدار ہونا چاہیے نہ اپنا پاسدار، اقدار کا نگہبان ہونا چاہیے نہ خود کا۔ جب بھی یہ تنظیم بجائے اس کے کہ اقدار کی نگہبان ہو، اقدار کی راہ میں جد و جہد کے بجائے، اور بجائے اس کے کہ خدا پرست ہو، حق پرست ہو، حق خواہ ہو، کمال خواہ ہو، خود خواہ ہو جائے، تو وہ ایک بہت بڑا طاغوت ہے اور اسے نابود ہو جانا چاہیے۔ اگر تنظیم خود خواہ ہو جائے عدالت خانہ ہو، اگر تنظیم خود غرض ہو جائے خدا غرض نہ ہو، خدا خواہ نہ ہو، الہی اقدار کی پاسداری نہ کرے بلکہ اپنی پاسداری میں لگ جائے، تو وہ تنظیم طاغوت ہے، طاغوت کہ جسے ختم ہو جانا چاہیے، جسے نابود ہونا چاہے ہو جانا چاہیے، اور جس سے مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ نہ صرف اس میں کام کرنا حرام ہے بلکہ اس سے مقابلہ کرنا واجب ہے۔ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاغوت سے مقابلہ کرنا واجب۔ 1,24,000 انبیاء سب آ کر طاغوت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لہذا اقدار الہی کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، عدالت اجتماعی، ظلم کے خلاف قیام کرنا، عدل و انصاف کی کوشش کرنا، سچائی، صداقت، یہ ساری چیزیں ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز کے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی۔ دوسرا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بس یہ آخری لمحات ہیں، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، بلکہ دو۔ تنظیم کا ہدف کیا ہے؟ افراد کی تربیت۔ الہی تنظیم کا ایک بنیادی ترین ہدف کیا ہے؟ افراد کی تربیت۔ اگر کوئی الہی تنظیم، اسلامی تنظیم افراد کی تربیت نہ کر پائے تو پھر وہ تنظیم بیکار ہے، فضول ہے، لغو ہے اور لغو ہے۔ ٹھیک ہے، لغو ہے اور لغو ہے۔ اب سنیں شیخ بہشتی کیا ارشاد فرماتے ہیں، تنظیم ہماری معمار ہونے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تنظیم ہماری، بولیں، تنظیم ہماری معمار ہونا چاہیے، جو ہماری تعمیر کرے، ہماری شخصیت بنائے، ہماری روحانی و معنوی تربیت کرے، اخلاقی تربیت کرے، فکری تربیت کرے، اعتقادی تربیت کرے، سیاسی تربیت کرے، اجتماعی تربیت کرے، انفرادی تربیت کرے۔ فرماتے ہیں تنظیم ہماری معمار ہونا چاہیے، ہماری مربی ہونا چاہیے، ہماری تربیت کرنے والی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے نا دوستوں، خود سازی میں یہ تنظیم ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہم خود سازی کرنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن تنظیم میں آ جائیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے تہذیب نفس کرنا، اپنی تربیت کرنا، اپنی اخلاقی تربیت کرنا، سیر اللہ میں ممبران کی کمک کرے۔ تو تصور فرمائیں کہ سیر اللہ میں ہماری کمک کرے، ایسی تنظیم ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسی تنظیم ہو تو وہ الہی تنظیم ہے۔ تنظیم میں الہی کا ایک بنیادی ترین ہدف افراد کی تربیت ہے۔ واقعی ہماری الہی تنظیمیں ان مسائل کی طرف کتنی متوجہ ہیں، تربیتی امور کی طرف کتنی متوجہ ہیں؟ واقعی میں ایک فرد کی حیثیت سے کتنا متوجہ ہوں، میں ایک مسئول کی حیثیت سے کتنا متوجہ ہوں، میں ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے کتنا متوجہ ہوں، آپ ایک کارکن کی حیثیت سے یا ایک مسئول کی حیثیت سے کتنا متوجہ ہیں؟ واقعی ہم سب مل کر ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر میری اور آپ کی تربیت ہو۔ اسلامی نظام کا بنیادی ترین ہدف
मानवी कमाल है। इस्लामी तंजीम का बुनियादी तरीन हदफ मानवी कमाल है। अगर मानवी कमाल ना हो अज़ीज़ो, वो इनकलाब भी बेकार और वो तंजीम भी बेसूद। लिहाजा आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब भी हम में से कोई तंजीम बाजी में मशगूल हो जाए, तंजीम बाजी यानी तंजीम बराए तंजीम, भाई तंजीम में क्यों हो, एक्टिविटी का कोई बहाना चाहिए, फालतू हूं, दो साल की गैप है पढ़ाई में, जॉब नहीं मिल रही, तंजीमबाजी शुरू कर दी, या किसी को लीडरी का शौक हो गया, लीडर बनने का शौक तंजीम के अंदर आ गए, सियासतबाजी करने का शौक तंजीम के अंदर आ गए, गुरोहबंदियां पैदा करने का शौक तंजीम में आ गए, बदमाशी करने का शौक तंजीम में आ गए। खूब अफसोस कि इलाही तंजीमों के अंदर भी लोग आने लगे, इस्लामी तंजीमों के अंदर भी लोग आने लगे। अफसोस की बात है कि गंदी जुबान का इस्तेमाल, गैर अखलाकी गुफ्तगू तंजीमी दफातर के अंदर, तंजीमी मराकज के अंदर, तंजीमी माहौल के अंदर, कतन ऐसा शख्स इस्लामी नहीं हो सकता, इलाही नहीं हो सकता। हम अकदार इलाही के पासदार हैं, हमारा एक बुनियादी तरीन हदफ अपनी तरबियत है कबल इसके कि हम माशरे की तरबियत करें। लिहाजा फरमाते हैं कि जब भी हम में से कोई तंजीम बाजी में मशगूल हो जाए तो ऐसी तंजीम लहव है। लहव, लहव क्या होती है, लहवुन वलाद, आपने कुरान मजीद की आयत सुनी है कि इन्नमा दुनिया लहवुन वलाद, कि जिससे परहेज करना चाहिए, बाजी है, बाजी से जो बिला हदफ हो, ऐसी गुफ्तगू जो बिला हदफ हो, ऐसा अमल जो बिला हदफ हो, जो आपको कोई कमाल अता ना कर सके, उसको कहते हैं लहव, बेकार चीज, ऐसी चीज से हमें दूर रहना चाहिए। लिहाजा फरमाते हैं कि लहव है और इससे हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमें खुदा से गाफिल करने वाली ऐसी तंजीम जो हमें खुदा से गाफिल कर दे, उससे हमें दूर रहना चाहिए। अगर तंजीम हमारे लिए इस कदर महबूब हो गई कि जानशीन हक को खुदा हो जाए, यानी हम तंजीम यानी खुदा को याद करने के बजाय तंजीमी तंजीम को याद करते रहे, ठीक है, हक और खुदा हमारे दरमियान से गायब हो जाए, तो ये हालत लहव है और यनहा अन ज़िक्रिल्लाह है, यानी खुदा के जिक्र से हमें रोकने वाली ऐसी चीज, बस हमें इस चीज से परहेज करना चाहिए। आखिर में फरमाते हैं कि हमारी तंजीमों के दफातर को, हम दफ्तर में बैठे हुए हैं, हमारी तंजीम के दफातर को कौन फरमा रहे हैं, अजीम शहीद डॉक्टर बहिश्ती, कि जो इनकलाब का एक सपूत था, इमाम खुमैनी के बाद एक बुजुर्ग तरीन शख्सियत, फरमाते हैं कि हमारी तंजीमों के दफातर इबादत और खुद साजी के मराकज होने चाहिए। अल्लाह ना लहव लाब के, और एक जगह फरमाते हैं कि हिज्ब मां माबद मांस ना माबूद मां, कि हमारी तंजीम हमारा माबद है, कि जहां इबादत की जाती है, जैसे मस्जिद होती है, मस्जिद को माबद भी कह सकते हैं, कि जहां इबादत की जाती है, हमारी तंजीम इबादत गाह है, हमारी माबूद नहीं है कि जिसकी पूजा की जाए, हम तंजीम की पूजा नहीं करते बल्कि तंजीम में रहकर इबादत खुदा करते हैं। लिहाजा अब अगर कोई तंजीम, फर्ज कर ले तंजीम अगर इलाही हो तो वो तो इलाही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स भी, कोई इदारा भी, कोई फर्द भी अगर गैर इलाही हो तो भी वो बुत है, तो भी वो ताऊद है, तो भी वो लहव और लगव है, ठीक है, उससे परहेज किया जाना चाहिए। हम कहेंगे तंजीम नहीं होनी चाहिए, फर्द होना चाहिए, इदारा होना चाहिए, इदारा भी अगर खुदा की तरफ ना बुलाए, अपनी तरफ बुलाए, अपने मफादात की तरफ बुलाए, शख्स भी अगर अपनी तरफ बुलाए, खुदा की तरफ ना बुलाए, तो बुत है या नहीं है, उसको कंकर मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए, ठीक है, उसकी बुत शिकनी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। लिहाजा चाहे तंजीम हो, चाहे फर्द हो, चाहे इदारा हो, अगर गैर इलाही हो, अकदार इलाही की पासदारी ना करे तो, और खुदा की तरफ ना बुलाए तो वो भी बुत परस्ती है। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया, अब आखिरी सवाल और उसका जवाब, मुबशर भाई से 2 मिनट की इजाजत, अभी मेरे पास 3-4 मिनट बाकी हैं, कि क्या इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, सॉरी मैं एक हदफ खा गया हूँ सर, और मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में बयान करूँगा, कि तंजीम का एक हदफ जो है वो क्या है, लोगों को नफ़ा पहुँचाना, इन तीसरा क्या है ताकि कंप्लीट हो जाए, लोगों को नफा पहुंचाना। ٹھیک ہے. یہ تیسرا ہدف ہے کہ تنظیم کیوں ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو نفع پہنچائے. تنظیم لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, خدمت الناس کرے. اگر وہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہو, شیخ بہشتی فرماتے ہیں, تو وہ لغو ہے, کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ان اللغو مورزون. بس یہ تنظیم اپنے لیے پروگرام نہ بنائے, بلکہ ملت اور قوم کے لیے پروگرام بنائے. ٹھیک ہے. کبھی ہم اپنی ترقی کے لیے, کہ میرے پاس آج اگر خیبر تھی تو کل جو ہے جناب کرولا ہونی چاہیے, اپنے لیے پروگرام نہ بنائیں, بلکہ ملت کے لیے پروگرام بنائیں, بلکہ ملت اور قوم کی فلاح و بہبود اور کمال و ارتقاء کے لیے پروگرام بنائیں. اور یہ روایت عرض کرتے ہیں کہ اقرب الناس الی اللہ یوم القیامہ انفعہم للناس. فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ترین بندہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث. قرآن کی آیت ہے کہ جو چیز بھی لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے. جو بھی تھا, اگر آج حزب اللہ باقی ہے, کس وجہ سے؟ لوگوں کو نفع پہنچانے والی. خوب, آخری سوال جو تھا کہ امام خمینی کے تنظیم کے مخالف تھے, تو بھائی جواب دوں کہ امام خمینی تنظیموں کے مخالف تھے. ٹھیک ہے, امام خمینی تنظیموں کے مخالف تھے. بولے, امام خمینی تنظیموں کے مخالف تھے. لیکن کون سی تنظیموں کے مخالف تھے؟ ایسی تنظیم جس میں خدا نہ ہو, ایسی تنظیم جس میں تقویٰ نہ ہو, ایسی تنظیم جو ہمیں ارتقاء اور کمال کے مراحل سے ہمکنار نہ کرے, ایسی تنظیم جو آقادار الہی کی پاسداری نہ کرے, ایسی تنظیم جو ہمیں خود سازی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کرے, ہمیں خود ہماری خود سازی نہ کر پائے, ایسی تنظیم کہ جو ہوا پرست ہو, خواہش پرست ہو, جس میں میں خود پرستی کی طرف راغب ہو جاؤں, میں تنظیم پرستی کی طرف راغب ہو جاؤں, میں لوگوں میں گروہ بندیاں پیدا کر دوں, دھڑے بندیاں پیدا کر دوں, پارٹی بازی شروع ہو جائے, لڑائیاں شروع ہو جائیں, ایسی تنظیم کے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مخالفت کی, جن کے الہی اہدافات نہیں بلکہ مادی اور سیاسی اہدافات ہیں. امام نے ان پارٹیز کی مخالفت کی. لیکن دوسری طرف کیا حزب اللہ کو بھول گئے؟ شہید عباس موسی مرحوم, اپنے کانوں سے میں نے سنا کہ خطاب میں انہوں نے فرمایا, میں نے خود سنا کہ فرماتے تھے کہ جب 1982 میں اسرائیل داخل ہوا ہے جنوبی لبنان میں اور ہوتا ہوتا بیروت میں پہنچا, تو وہاں پر ہم چند علماء ہم نے سوچا کہ کیا کریں, انقلاب آ چکا تھا, ہمیں معلوم تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فلسطین کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو آزاد ہونا چاہیے, اسرائیل کو نابود ہونا چاہیے. بہرحال اب یہ لبنان کی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, جائیں اور امام سے جا کر رہنمائی لیتے ہیں. بہرحال ہم جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے ہمیں حکم دیا کہ جائیں اور جا کر مقاومت کا آغاز کریں, مقاومت کا آغاز کریں. یعنی حزب اللہ کی بنیاد امام نے رکھی, اور اس کے بعد امام نے مسلسل حزب اللہ کی تائید کیے, کمت کیے, اور آج تک رہبر کو حزب اللہ کا مسئول بنایا گیا تھا. یعنی اس وقت مشرق الوسطی کی جو صورتحال تھی, اس میں حزب اللہ کا جو مسئول تھا, اس کا پروندہ یا اس کی جو فائل تھی, وہ رہبر کے پاس تھی. لہذا شخصی طور پر رہبر حزب اللہ کی کمک کرنے والے تھے, مدد کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, ہو بس سمجھ میں آیا کہ حزب اللہ کی تائید امام نے کی, اور اس کے بعد رہبر آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. آیا حزب اللہ کے اندر سیکرٹری جنرل نہیں ہے؟ کیا اس کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر الیکشن نہیں ہوتے؟ ساری وہی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو ایک تنظیم کے اندر ہونی چاہیے. پھر بھی امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں اس کی تائید فرمائی, اور امام کے بعد رہبر معظم نے اس کی تائید فرمائی, اور آج تک تائید فرماتے ہیں. لہذا میں امام کے جملے نقل کر کے تاکہ مکمل ہو جائے. امام نے خود انقلاب کے اوائل میں, اب بھائی آخری جملے, امام نے انقلاب کے اوائل میں, ٹھیک ہے, خود حزب جمہوری کو بنانے کا فرمان جاری کیا تھا. شہید بہشتی اس کے مسئول قرار پائے تھے. ٹھیک ہے, اس میں کون کون تھا؟ باہنر تھے. اس میں کون تھا؟ خود رہبر معظم اس کا ایک عضو تھے, اس کا ایک فعال رکن تھے. لہذا اکثر ان میں سے جو اکثر لوگ تھے, وہ جو حزب جمہوری اسلامی کا دفتر تھا اس کے اندر شہید ہو گئے تھے بم دھماکے میں. میں امام کے صرف ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام مسئولین حزب جمہوری اسلامی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر پارٹی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ اب شہید بہشتی نہیں کہہ رہے, اب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے امام کے افکار سے نکالا یہ جملہ. امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, معیار پارٹی کے اہداف ہوتے ہیں, معیار پارٹی کے اہداف ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے کہ اچھی ہے یا بری, ٹھیک ہے. لہذا معیار پارٹی کے اہداف ہوتے ہیں, اگر اغراض و مقاصد کچھ کے کچھ ہوں تو یہ حزب حزب الشیطان ہے, ٹھیک ہے. اگر پارٹی کے اہدافات کچھ کے کچھ ہوں یعنی غیر الہی ہوں تو وہ کیا ہے؟ پارٹی وہ حزب حزب الشیطان ہے, شیطان کی پارٹی ہے. چاہے کوئی بھی نام رکھ لو, حزب اللہ ہی رکھ لو, لیکن حزب اللہ کے نام پر مسلمانوں کے گلے کاٹو, جیسے پاکستان میں ہے نا حزب اللہ, اگر مسلمانوں کے گلے کاٹو, غیر الہی کام کرو اور امریکہ کے اہدافات کی تکمیل کرو تو وہ حزب حزب الشیطان ہے, چاہے حزب اللہ نام رکھ لو. لہذا آگے فرماتے ہیں, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی تنظیم کو حزب اللہ ہی حزب اللہ بنائیں, اپنی تنظیم کو حزب اللہ بنائیں, اپنے آپ کو حزب اللہ ہی بنائیں, اپنی تنظیم کو حزب اللہ بنائیں اور اپنے آپ کو حزب اللہ ہی بنائیں. مجھے امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شہید بہشتی اور یہ حزب پارٹی کے لوگوں کو. کامیاب ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے اسلام خدا اور خدائی کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں گے. اگر اپنے درمیان کسی نے اگر آپ اپنے درمیان کسی غلط کسی شخص کو دیکھیں جو غلط روش پر گامزن ہو یا منحرف ہو تو ضرور مربوط افراد کو مطلع فرمائیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام خمینی مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی منحرف اور فاسد شخص کو اپنے درمیان دیکھیں تو ضرور زیرت افراد کو مطلع فرمائیں. اب آپ کی زحمتیں تمام ہو گئیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو سوالات ہم نے شروع میں لکھے تھے تحریر کیے تھے ان کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا رب الراحمين. بر الحق واسطہ امام زمانہ نسبۃ والسلام کا جانشین برحق امام زمانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو طول عمر عطا فرما. بر الہ ہمارے رہبر معظم کو صحت و سلامتی عطا فرما. بر الہ ان کے دشمنوں کو نابود فرما, دشمنان داخلی و خارجی کو نابود فرما. بار الہ جل واسطہ محمد وال محمد کا ہماری عمریں بھی رہبر معظم کو عطا فرما. بار الہ جل واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں امام زمانہ کی اطاعت رہبر معظم کی اطاعت کے ذریعے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ جل واسطہ محمد وال محمد کا انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. عمر رہبر معظم کو عمر امام زمانہ سے متصل فرما. بار الہ جل واسطہ محمد وال محمد کا دشمنان انقلاب کو نابود فرما. بار الہ جل واسطہ محمد وال محمد کا رہبر کے مطیع دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں, بار الہ چاہے بحرین میں, چاہے یمن میں, چاہے فلسطین اور لبنان میں, چاہے عراق میں, چاہے پاکستان میں اور ہمارے پارس چنار یا ڈیر اسماعیل خان یا کوئٹہ میں, بار الہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا ان سب کو سلامتی عطا فرما. بار الہ شیعان حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کے دشمنوں کو نابود فرما, ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. بار الہ ہمارے ارض وطن پاکستان کو سلامتی عطا فرما. بار الہ پاکستان کے دشمنوں کو مخصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ کو نابود فرما. بار الہ ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ جو لوگ قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما, جو لوگ قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نابود فرما. بار الہ ہم شیعوں میں اتحاد و اتفاق قرار دیں. بار الہ اس دفتر میں
کہ جو ایک الہی تنظیم کا دفتر ہے بارِ الہٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ہر عمل کو عبادت شمار فرما، بارِ الہٰ ہمیں بصیرت نصیب فرما، بارِ الہٰ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اقدار کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، بارِ الہٰ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بارِ الہٰ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بارِ الہٰ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔